بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء سماء ماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من ثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر قَرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارُ وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ ہی وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اور آسمان سے پانی برسا کر اس کے ذریعے تمہاری روزی کے لیے پھل پیدا کیے ہیں اور کشتیوں کو مسخر کر دیا ہے کہ سمندر میں اس کے حکم سے چلیں، اور تمہارے لیے نہروں کو بھی مسخر کر دیا ہے، اور تمہارے لیے حرکت کرنے والے آفتاب و ماہتاب کو بھی مسخر کر دیا ہے، اور تمہارے لیے رات اور دن کو بھی مسخر کر دیا ہے، اور جو کچھ تم نے مانگا اس میں سے کچھ نہ کچھ ضرور دیا، اور اگر تم اس کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے تو ہرگز شمار نہیں کر سکتے، بے شک انسان بڑا ظالم اور انکار کرنے والا ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن کریم کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ ابراہیم کی آیات 32-34 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب علی اصغر برومن۔ سامعین، ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر سن رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے، اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی، نعت کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا، پھر آپ پروگرام افغانستان و پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران سماعت فرمائیں گے، اس کے بعد آپ پروگرام آئینۂ صحافت سنیں گے، جس کے بعد پروگرام مقدس دفاع پیش کیا جائے گا، اور اسلام کی معرفت ہماری نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ تو سامعین، لیجئے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش۔ عزیز سامعین، پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، تو آئیے اس پروگرام میں سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلے عالمی خبریں پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی ہاشم علی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ سپاہ پاسداراں نے انقلاب اسلامی کی بری فوج کے مختلف یونٹوں نے پیامبر اعظم 17 مشترکہ فوجی مشقوں کے تیسرے دن جزیروں اور ساحلوں کا مستحکم دفاع کرنے کی مشقیں انجام دی ہیں۔ ہندوستان میں پارلیمنٹ کے موسم سرما کا اجلاس راجیہ سبھا نے مقررہ وقت سے پہلے ہی غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی کر دیا ہے۔ پاکستان میں صوبہ خیبر پختونخوا میں بلدیاتی الیکشن میں پی ٹی آئی کی شکست کے بعد وزیر اعظم عمران خان نے صوبائی وزیر اعلیٰ کو اسلام آباد طلب کر لیا ہے۔ یمن کے فوجی ذرائع نے شہر معارب کے اطراف میں یمنی فوج کے ساتھ جھڑپ میں جارح سعودی اتحاد کے درجنوں فوجیوں کے مارے جانے کی خبر دی ہے، اور ایرانی کھلاڑیوں نے ترکی میں منعقدہ اسکی کے بین الاقوامی مقابلوں کے پہلے دن 4 تمغے حاصل کیے ہیں۔ خاص خاص خبروں کی سرخیوں کے بعد خبروں کی تفصیل۔ سپاہ پاسداراں نے انقلاب اسلامی کی بری فوج کے مختلف یونٹوں نے پیامبر اعظم 17 مشترکہ فوجی مشقوں کے تیسرے دن جزیروں اور ساحلوں کا مستحکم دفاع کرنے کی مشقیں انجام دی ہیں۔ سپاہ پاسداراں نے انقلاب اسلامی کی بری فوج کے مختلف یونٹوں نے پیامبر اعظم 17 مشترکہ فوجی مشقوں کے تیسرے دن آج سپاہ پاسداراں نے انقلاب اسلامی کی بری فوج کے مختلف یونٹوں کی جانب سے مستحکم دفاع کی اہم ترین فوجی مشقیں انجام دی گئیں۔ سپاہ پاسداراں نے انقلاب اسلامی کی بری فوج کے مختلف یونٹوں نے ان اہم فوجی مشقوں کے دوران مختلف طرح کے مقامی سطح پر تیار کیے گئے ہتھیاروں کے استعمال اور نئے طریقوں کو بروئے کار لاتے ہوئے کامیاب فوجی مشقیں انجام دیں۔ سپاہ پاسداراں نے انقلاب اسلامی کی بری فوج کے مختلف یونٹوں نے فوجی مشقوں کے اس مرحلے میں دشمن کے بارے میں مکمل معلومات حاصل ہو جانے کے بعد اس کے اہداف کو اپنے ہلکے اور بھاری ہتھیاروں سے نہایت دقت نظری کے ساتھ نشانہ بنایا۔ ایرانی بحریہ کے کمانڈر ایڈمرل شہرام ایرانی نے کہا ہے کہ اندرون ملک توانائیوں اور وسائل پر بھروسے کی بدولت ایران کے خلاف پابندیوں سے ایران کی بحری موجودگی کے عمل پر ہرگز کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ ایران کی بحریہ کے کمانڈر ایڈمرل شہرام ایرانی نے جنوبی ایران میں واقع بوشہر میں ایران پریس کے نامہ نگار سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایران کی بحریہ ملک کی عزت و سربلندی کا اہم ذریعہ ہے۔ ایڈمرل شہرام ایرانی نے مختلف شعبوں میں ایران کی بحریہ کی سرگرمیوں اور جدت عمل کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ میرین نیشنل ڈیزل موٹر بنائے جانے کا مطلب صاف ظاہر ہے، اور وہ یہ کہ اندرون ملک توانائیوں اور وسائل پر بھروسے کی بدولت ایران کے خلاف پابندیوں سے ایران کی بحری موجودگی کے عمل پر ہرگز کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ ہندوستان میں پارلیمنٹ کے موسم سرما کا اجلاس راجیہ سبھا نے مقررہ وقت سے پہلے ہی غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی کر دیا ہے۔ ہندوستان کی سرکاری خبر رساں ایجنسی یو این آئی نے خبر دی ہے کہ راجیہ سبھا کی کارروائی آج مقررہ وقت سے ایک دن پہلے ہی غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ سرمائی اجلاس کو 23 دسمبر تک چلنا تھا، لیکن اس پورے سیشن میں ایک دن بھی صحیح سے کام کاج نہیں ہو سکا۔ اپوزیشن کے 12 ارکان کی معطلی پر حزب اختلاف کے اراکین احتجاج کرتے رہے، جبکہ وزیر مملکت برائے داخلہ امور اجے مشرا کے استعفے کے مطالبے کے سلسلے میں بھی اپوزیشن ہنگامہ کرتا رہا، جس کی وجہ سے سرمائی اجلاس میں کام کاج نہیں ہو سکا۔ لوک سبھا میں بھی کم و بیش یہی صورتحال دیکھنے کو ملی۔ صوبہ خیبر پختونخوا میں بلدیاتی الیکشن میں پی ٹی آئی کی شکست کے بعد پاکستانی وزیراعظم عمران خان نے صوبائی وزیر اعلی محمود خان کو اسلام آباد طلب کر لیا ہے۔ پاکستانی میڈیا نے خبر دی ہے کہ صوبہ خیبر پختونخوا میں بلدیاتی الیکشن میں پی ٹی آئی کی شکست کے بعد صوبائی وزیر اعلی کو عمران خان نے اسلام آباد بلایا ہے۔ اسلام آباد پہنچنے پر خیبر پختونخوا کے وزیر اعلی محمود خان نے بلدیاتی الیکشن کے نتائج کے بارے میں وزیر اعظم کو بریفنگ دی۔ ذرائع کے مطابق الیکشن میں کہاں اور کیوں شکست ہوئی، اس موضوع پر بات چیت ہوئی۔ میٹنگ کے دوران بلدیاتی انتخابات میں ساتھ نہ دینے والے ارکان پارلیمنٹ اور سینئر رہنماؤں کی بھی نشاندہی کی گئی۔ قبل ازیں وزیر اعظم عمران خان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر لکھا ہے کہ براہ راست منتخب تحصیل ناظم انتظامی امور کو بہتر بنائیں گے۔ پاکستان کے ہزاروں عام شہری طالبان کی حمایت میں افغانستان گئے ہیں۔ واشنگٹن پوسٹ کے حوالے سے ہمارے نمائندے نے رپورٹ دی ہے کہ طالبان کمانڈروں کا کہنا ہے کہ گزشتہ 4 ماہ کے دوران تقریباً 10,000 پاکستانی شہری طالبان کی حمایت میں افغانستان منتقل ہوئے ہیں۔ طالبان لیڈروں نے پاکستان میں دینی مدارس کے طلبہ، پاکستان میں مقیم افغان مہاجروں، یہاں تک کہ جنگجوؤں سے اپیل کی ہے کہ وہ افغانستان کا نظم و نسق چلانے میں طالبان کے ساتھ تعاون و مدد کرنے کی غرض سے افغانستان آ جائیں۔ پاکستان کے دینی مدارس کی ایک معروف شخصیت نے اپنا نام نہ بتائے جانے کی شرط پر کہا کہ طالبان نے دینی مدارس کو اس بات کا یقین دلایا ہے کہ طالبان کی حمایت کرنے والوں کو افغانستان میں مستقل رہائش کی اجازت دی جائے گی۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ یمن کی قومی حکومت کے وزیر خارجہ نے زور دے کر کہا ہے کہ یمن میں ایران کے سفیر حسن ارلو نے شجاعت و شہامت کی تاریخ رقم کی ہے۔ یمن کی مرکزی حکومت کے وزیر خارجہ ہشام شرف عبداللہ نے سنا میں ایران پریس کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ جس وقت کوئی بھی ہمارا ساتھ نہیں دے رہا تھا اور پوری دنیا صرف تماشا دیکھ رہی تھی، ایران کے سفیر حسن ارلو یمن پہنچے اور کسی کو پتا نہیں چلا کہ وہ کس طرح ہمارے ملک میں داخل ہوئے۔ ہشام شرف نے کہا کہ کسی کو بھی یمن میں حسن ارلو کی موجودگی کی توقع نہیں تھی اور ان کا داخلہ جوہر سعودی اتحاد کے میڈیا کے لیے ایک میزائل دھماکے کی مانند تھا۔ یمن کے وزیر خارجہ نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ یمن میں ایرانی سفیر کی موجودگی جارہے ملکوں کے مقابلے میں یمن کی تقویت کا باعث بنی، کہا کہ یمن میں حسن ارلو کا کام صرف سفارتکاری تک محدود نہیں تھا بلکہ وہ اسپتالوں کا دورہ کرتے تھے، یمنیوں کے مختلف پروگراموں میں شرکت کرتے تھے اور اعلان کرتے تھے کہ ملت ایران آپ کے ساتھ ہے۔ یمن کے فوجی ذرائع نے شہر معرب کے اطراف میں یمنی فوج کے ساتھ جھڑپ میں جارح سعودی تحت کے درجنوں فوجیوں کے مارے جانے کی خبر دی ہے۔ یمن کے شہر معرب کے جنوب میں یمنی فوج اور رضاکار فورس کی پیش قدمی کے بعد یمن کے مستعفی اور مفرور صدر منصور ہادی کے جنگجوؤں کو کافی نقصان بھی پہنچا ہے۔ یمن کی فوج اور رضاکار فورس نے حالیہ ہفتوں میں صوبے معرب میں نمایاں پیش قدمی کی ہے اور جارح سعودی اتحاد کے درجنوں جنگجوؤں کو ہلاک اور زخمی کیا ہے۔ یمن کی سیاسی کونسل کے رکن محمد البخیتی کا کہنا ہے کہ سعودیوں اور ان کے زرخرید ایجنٹوں کو بخوبی معلوم ہے کہ شہر معرب پر یمنی فوجیوں کا کنٹرول ان کے لیے بدترین صورتحال شمار ہوتا ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ معرب کی مکمل آزادی یمن کے ہما جانبہ محاصرے کے اختتام پر منتج ہوگی۔ 14 اضلاع پر مشتمل مرکزی یمن میں واقع صوبہ معرب جو تیل اور گیس کے ذخائر سے مالا مال ہے، 14 اضلاع پر مشتمل ہے، جن میں سے 12 اضلاع گزشتہ ایک برس کے دوران جارح فوجیوں کے قبضے سے آزاد ہو کر سنا حکومت اور یمنی فوج کے کنٹرول میں آ چکے ہیں۔ فلسطینی انتظامیہ کے صدر نے فلسطینیوں کے خلاف صہیونی حکومت کے یک طرفہ اقدامات روکے جانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ محدود اختیارات کی حامل فلسطینی انتظامیہ کے صدر محمود عباس نے رام اللہ میں نائب امریکی وزیر خارجہ سے ملاقات کی اور انہیں فلسطین کے حالات اور فلسطینیوں کے خلاف تل ابیب کے یک طرفہ اقدامات سے آگاہ کیا۔ محمود عباس نے اس ملاقات میں فلسطینیوں کے خلاف صہیونی حکومت کے یک طرفہ اقدامات پر تنقید کرتے ہوئے ان اقدامات کو روکنے اور اس سلسلے میں بین الاقوامی قراردادوں کے مطابق سیاسی عمل شروع کرنے کا مطالبہ کیا۔ دوسری جانب محمود عباس نے غزہ پٹی میں تحریک فتح کے ایک وفد سے ملاقات میں فلسطین سے غزہ پٹی کو الگ کرنے کے لیے مشکوک کوششوں کا مقابلہ کرنے کی ضرورت پر زور دیا اور کہا کہ غزہ خود مختار فلسطین کا، جس کا دارالحکومت بیت المقدس ہے، اصل حصہ ہے اور اس سے جدا نہیں کیا جا سکتا، اور غزہ کے بغیر مملکت فلسطین کے کوئی معنی نہیں ہے۔ عراق کی مشترکہ آپریشنل کمان نے اپنے ملک کے ایک اور فوجی اڈے سے امریکی فوجی انخلا کا اعلان کیا ہے۔ عراق کی مشترکہ آپریشنل کمان کے ترجمان تحسین الخفاجی نے اعلان کیا ہے کہ اربیل میں حریر فوجی اڈے سے امریکی اتحاد سے وابستہ فوجیوں کا انخلا عمل میں آیا ہے۔ اس ترجمان نے کہا کہ حریر فوجی اڈے سے انخلا کے عمل میں کوئی مسئلہ پیش نہیں آیا اور بین الاقوامی اتحاد کے کچھ فوجی مشیر کی حیثیت سے عراق میں باقی بچے ہیں۔ الخفاجی کے بقول مشیر کی حیثیت سے باقی بچے یہ فوجی حریر اور عین الاسد فوجی اڈوں میں تعینات ہوں گے۔ اور آخر میں یہ خبر کہ ایرانی کھلاڑیوں نے ترکی میں منعقدہ اسکی کے بین الاقوامی مقابلوں کے پہلے دن 4 تمغے حاصل کیے ہیں۔ ہمارے نمائندے کے مطابق ترکی میں منعقدہ اسکی کے بین الاقوامی مقابلوں میں خواتین کے سلیلوم اسکی مقابلے میں ایران کی عاطفہ احمدی اور فروغ عباسی نے بالترتیب 2را اور 3را مقام حاصل کیا، جبکہ ترکی کی کھلاڑی نے اس شعبے میں پہلا مقام حاصل کیا۔ مردوں کے مقابلے میں ایران کے حسین ساوا شمشکی نے پہلا، جبکہ نیما بہا نے 3را مقام حاصل کیا۔ واضح رہے کہ سلیلوم اسکی مقابلوں کا پہلا دور منگل کو منعقد ہوا اور اس سلسلے کا 2را دور موسم کی خرابی کی بنا پر بدھ کو منعقد کیے جانے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سن رہے تھے، پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی حسین تقوی، معاف کیجیے گا، ہاشم علی۔ اور سامعین، اب سماعت فرمائیے ہندوستان کے دارالحکومت نئی دہلی میں واقع ایرانی خانہ فرہنگ میں سعدی خانی کا دوسرا ثقافتی اور ہنری فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا۔ تفصیلات بتا رہے ہیں نئی دہلی سے شمشاد کاظمی۔
دہلی میں واقع ایران کے خانہ فرہنگ میں سعدی خانی کا دوسرا ثقافتی اور ہنری فیسٹیول منعقد ہوا، جس میں ایران کے فارسی کے نامور شاعر اور ادیب شیخ سعدی شیرازی کے اشعار پڑھے گئے اور انہیں خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ اس ادبی نشست میں شیعہ سنی علماء کرام، فارسی کے اساتذہ اور طلباء اور فارسی زبان و ادب کے شائقین نے شرکت کی۔ مقررین نے کہا کہ سعدی ایک عظیم خطیب اور سخنور تھے، جنہوں نے انتہائی پیچیدہ مسائل کو بھی دلچسپ انداز میں پیش کرنے کے لیے مناسب ترین اور شائستہ ترین زبان کا انتخاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ سعدی شیرازی نے انسانی زندگی اور معاشرے میں اخلاقی مسائل کو اجاگر کیا اور اپنی شاعری میں ہمیشہ عصری عہد کی زبان کا استعمال کیا۔
شیخ سعدی شیرازی علیہ الرحمہ ایک جہاندیدہ شخصیت تھے، اور انہوں نے دنیا میں چل پھر کر کے جو سفر کیا ہے انہوں نے، اور اپنے تجربات کی روشنی میں انہوں نے جو گلستان بوستان لکھی ہے اور دوسری کتابیں لکھی ہیں، وہ بالکل آفاقی لگتی ہیں۔
سعدی شیرازی کے علمی اور فکری آثار میں تنوع اور ہماگیریت پائی جاتی ہے، اور انہوں نے سبھی انسانوں کو محبت اور اخوت کا پیغام دیا ہے۔
سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں محبت، اخلاق اور انسانیت ہم میں پیدا ہونی چاہیے، اور ایک دوسرے کی تکلیف کا احساس ہونا چاہیے۔
ما بلکہ تعبیر کن بھی ظرفیت ہی جیسے توسعه تعاملات فرهنگی۔
ایران کے کلچرل کونسلر ڈاکٹر علی ربانی نے کہا کہ ہم نے ایران اور ہندوستان کے ثقافتی تعلقات میں توسیع اور سعدی کے آثار کے احیاء کے لیے، جو معنویت اور اخلاقیات کا منبع ہیں، دینی مدارس کے اساتذہ اور طلباء کو اس فیسٹیول میں مدعو کیا۔ مرکزی تحقیقات زبان فارسی کے سربراہ ڈاکٹر شکر اللہی نے ہندوستانی مدارس کے نصاب میں فارسی زبان اور سعدی کے آثار کی قابل ملاحظہ موجودگی کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ سعدی شیرازی نے ہمیشہ قرآن کریم اور عشق خداوندی کی بات کی ہے، جس سے متاثر ہونا ہر شخص کا فطری امر ہے۔ سعدی خانی کے مقابلے میں 7 افراد کو انعامات سے نوازا گیا۔ اس جلسے کے مقررین نے کہا کہ سعدی شیرازی کا ادبی گنجینہ ایران اور ہندوستان کا مشترکہ سرمایہ ہے، جس سے دونوں ملکوں کے تعلقات کو مزید مضبوطی فراہم کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھایا جانا چاہیے۔ شمشاد کاظمی، سحر عالمی نیٹ ورک، دہلی۔
سامعین، ہندوستان کے زیر انتظام جموں کشمیر میں حد بندی کمیشن کی تازہ رپورٹ سامنے آنے کے بعد بی جے پی کو چھوڑ کر سبھی سیاسی جماعتوں نے شدید احتجاج کیا ہے۔ تفصیلات بتا رہے ہیں سری نگر سے سفت محمد حسن۔
جموں کشمیر کے اہم سیاسی رہنماؤں اور جماعتوں نے حد بندی کمیشن کی جانب سے جموں صوبے کے لیے 6 اور وادی کشمیر کے لیے 1 اسمبلی حلقے کا اضافہ کرنے کی تجویز کو یکسر مسترد کر دیا۔ ان تجاویز کے بعد جموں کشمیر میں سیاسی ہلچل پیدا ہو گئی ہے۔ خیال رہے حکومت ہندوستان نے سال رفتہ کے مارچ میں اس حد بندی کمیشن کو تشکیل دیا تھا۔ گزشتہ روز کمیشن کے ایک اہم میٹنگ نئی دہلی میں منعقد ہوئی، جس میں وادی کشمیر کے لیے محض 1 جبکہ جموں کے لیے 6 اسمبلی حلقوں میں اضافے کے ساتھ ساتھ درجہ قبائل اور درجہ فہرست ذاتوں کے لیے بالترتیب 7 اور 9 اسمبلی نشستوں کو محفوظ رکھنے کی تجویز بھی پیش کی گئی۔ اسے متعلق خبر کی تشہیر کے بعد کچھ ہی منٹوں میں وادی کشمیر سے تعلق رکھنے والے تمام سیاسی جماعتوں اور رہنماؤں نے اسے یکسر مسترد کر دیا۔ جموں کشمیر نیشنل کانفرنس، پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی، کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا، عوامی نیشنل کانفرنس اور پیپلز موومنٹ پر مشتمل گپکار اتحاد نے حد بندی کمیشن کی تجاویز کو مسترد کرتے ہوئے اسے جانبدارانہ قرار دیا۔ جموں میں ایک اہم اجلاس کے بعد الائنس کے زوما نے کہا کہ حد بندی کمیشن کی تجاویز نہ صرف مسلم اکثریتی وادی کشمیر کے مفادات کے منافی ہے، بلکہ ان تجاویز کے نتیجے میں جموں اور وادی کے عوام کے درمیان قدرتوں کے بڑھنے کا احتمال بھی ہے۔ نیوز کانفرنس میں گپکار الائنس کے ترجمان محمد یوسف تارگامی نے کہا کہ نئی دہلی کی موجودہ حکومت اپنے سیاسی ایجنڈے کو جموں کشمیر کے عوام پر مسلط کرنے کے لیے سب کچھ کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ 2011 کے مردم شماری کو یکسر نظر انداز کرنا سمجھ سے بالاتر ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نہ صرف اسے مسترد کرتے ہیں بلکہ ہم اس کے خلاف اگلے ماہ سے ایک عوامی تحریک بھی شروع کرنے جا رہے ہیں۔ کانگریس پارٹی کے رہنما اور سابق وزیر اعلیٰ غلام نبی آزاد کے علاوہ جموں کشمیر اپنی پارٹی اور پیپلز کانفرنس، جن کے بارے میں یہ تاثر ہے کہ انہیں نئی دہلی کی موجودہ حکومت کی سرپرستی حاصل ہے، نے بھی اسے یکسر مسترد کر دیا ہے۔
اب ہوں نہیں، لیکن ایس ٹی بھی میرے خیال میں دونوں جگہ بانٹنی چاہیے، ویلی کے بیچ میں اور جموں پروونس کے بیچ میں، کیونکہ دونوں جگہ برابر ہی تقریباً آبادی ہے۔
یہ کیس کب تک چلے گا؟ یہ کب تک چلے گا؟ یہ کب تک ہمیں بیوقوف بنائیں گے؟
پروپوزل آیا ہے جس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ کشمیر کو ایک سیٹ دی جائے گی، جموں میں 6 سیٹیں دی جائیں گی، جو کسی تناسب سے صحیح نہیں ہے۔ پاپولیشن سینسس کو آپ دیکھ لیجیے، اس کا کوئی جسٹیفیکیشن نہیں بنتا۔ دراصل جو کور ایجنڈا ہے بی جے پی کا اور آج کی حکومت وقت کا، وہ یہی ہے کہ جموں کشمیر کے عوام کو اور ڈیوائیڈ کیا جائے ریجنل بیسس پہ، ریلیجن کی بیسس پہ۔ اس کمیشن نے اسی گول کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے کام کیا ہے۔
فقط بھاجپا ہی ایسی جماعت ہے جس نے حدبندی کمیشن کے تجاویز کا خیر مقدم کیا ہے۔ ان تجاویز کے بعد جموں کشمیر میں ایک سیاسی ہلچل شروع ہو گئی ہے، اور وادی کے اکثر سیاسی جماعتوں کا یہ ماننا ہے کہ یہ ایک کھیل ہے جس سے کشمیر کے مسلم اکثریتی علاقے کو اقلیتی فرقے کے تابع رکھنے کی ایک کوشش ہو رہی ہے۔
ہندوستان کے ذریعے اور سامعین، انہی رپورٹوں کے ساتھ ہمارا آج کا پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
آنکھوں کو یوں جلوہ دکھایا میرے کملی والے نے، آنکھوں کو یوں جلوہ دکھایا میرے کملی والے نے، دل کو چراغ طور بنایا میرے کملی والے نے، دل کو چراغ طور بنایا میرے کملی والے نے، ہر پتھر ایسے دکھایا، جلوہ اپنا ایسے دکھایا میرے کملی والے نے، جلوہ اپنا ایسے دکھایا میرے کملی والے نے۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے۔ اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام افغانستان و پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران، لیکن پہلے سماعت فرمائے پروگرام یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں، ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں یکم دے 17 جمادی الاول اور 22 دسمبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔
Thank you.
22 دسمبر سن 146 قبل مسیح کو کارتیج اور روم کی سلطنتوں کے درمیان تیسری اور آخری خونریز جنگ رومیوں کی فتح پر ختم ہوئی۔ ان دونوں سلطنتوں کے درمیان ہونے والی جنگیں پیونک جنگوں کے نام سے مشہور ہیں۔ پہلی جنگوں میں کارتیجوں کو اور دوسری جنگوں میں رومیوں کو کامیابی حاصل ہوئی۔ کارتیج بادشاہت شمال مغربی افریقہ کی قدیم تہذیبوں میں سے تھی اور یہ بحر روم کے ساحل پر واقع تھی۔ اس بادشاہت پر رومیوں کی فتح سے عملاً اس کا خاتمہ ہو گیا۔ سترہ جمادی الاول سن 291 ہجری قمری کو معروف عرب ماہر لسانیات و نحو ابو العباس احمد بن یحییٰ نے وفات پائی۔ اپنے زمانے کے رائج علوم حاصل کرنے کے بعد انہوں نے عربی ادب کو اپنی توجہ کا مرکز بنا لیا اور سال ہر سال کے مطالعے کے بعد انہوں نے اس سلسلے میں بلند مقام حاصل کیا۔ سترہ جمادی الاول سن 450 ہجری قمری کو ایران اور اسلام کے ایک عظیم دانشور اور فلسفی امام محمد غزالی پیدا ہوئے۔ انہوں نے ابو نصر اسماعیل سے فقہ کی تعلیم حاصل کی اور تھوڑے ہی عرصے میں اپنے زمانے کے علوم میں دوسرے لوگوں سے آگے نکل گئے۔ ان کی شہرت کے سبب خواجہ نظام الملک نے بغداد کے مدرسہ نظامیہ میں تدریس کی دعوت دی اور انہوں نے یہ دعوت قبول کر لی، لیکن سن 488 ہجری قمری میں شدید ذہنی پریشانیوں کی وجہ سے تدریس کو چھوڑ دیا اور بغداد سے حج کے لیے چلے گئے۔ حج کے بعد بیت المقدس میں قیام پذیر ہوئے، پھر وہ اپنے وطن ایران واپس آ گئے اور محققین کی تعلیم و تربیت میں مشغول ہو گئے۔ بائیس دسمبر سن 1880 عیسوی کو انگریزی کی مشہور خاتون ناول نگار جارج ایلیٹ کا انتقال ہوا۔ ان کا اصل نام میری این ایونز تھا۔ سن 1846 میں ان کی پہلی کتاب شائع ہوئی جو ایک جرمن ادیب کی کتاب کا ترجمہ تھی۔ سن 1857 میں میری این نے مختصر کہانیوں کی ایک سیریز تحریر کی جو بلیک ووڈ میگزین میں جارج ایلیٹ کے قلمی نام سے شائع ہوئی۔ سن 1859 میں جارج ایلیٹ کا پہلا طویل ناول منظر عام پر آیا جسے بہت زیادہ مقبولیت حاصل ہوئی۔ انہوں نے اپنے ناولوں میں دیہی اور غربت کی زندگی کی بہت اچھی عکاسی کی ہے۔ بائیس دسمبر سن 1956 عیسوی کو برطانیہ اور فرانس نے مصر کی پورٹ سعید بندرگاہ کا 50 روزہ قبضہ ختم کر دیا اور مصر سے اپنے فوجیوں کو نکال لیا۔ واضح رہے کہ جزیرہ نمائے سینا پر قدس کی غاصب حکومت کے حملے کے بعد فرانس اور برطانیہ نے بھی مشترکہ طور پر مصر پر ہوائی حملے شروع کر دیے۔ ان حملوں کے نتیجے میں نہر سوئز کے کنارے پر واقع بہت سی تنصیبات تباہ ہو گئیں۔ ان حملوں کا اصل سبب، جو بعد میں جنگ نہر سوئز کے نام سے مشہور ہوئے، مصر کے اس وقت کے صدر جمال عبد الناصر کی جانب سے اس نہر کو قومی تحویل میں لینا تھا۔ اس واقعے میں اقوام متحدہ نے مصر کی حمایت کی اور اس طرح یہ تین حملہ آور ملک مصر سے نکل گئے۔ بائیس دسمبر سن 1989 عیسوی کو رومانیا کے اس وقت کے صدر اور کمیونسٹ پارٹی کے سربراہ نیکولائی چاؤشسکو کی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا اور اس کے تین دن کے بعد انہیں اور ان کی بیوی کو، جو خود بھی حکومت میں اعلی عہدیدار تھیں، سزائے موت دے دی گئی۔ چاؤشسکو نے یورپ کے سوشلسٹ ممالک کے دیگر حکمرانوں کی طرح رومانیا میں کمیونسٹ پارٹی کی ڈکٹیٹر حکومت قائم کر رکھی تھی۔ چاؤشسکو کے اقتصادی پروگراموں کے باعث سن 1980 کے عشرے کے اوائل میں رومانیا میں اقتصادی مشکلات میں اضافہ ہو گیا اور آہستہ آہستہ عوام نے احتجاج کرنا شروع کر دیا۔ آخرکار ملک میں حالات خراب ہونے کے بعد فوج نے بھی عوام کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ چاؤشسکو اور ان کی بیوی نے بھاگنے کی کوشش کی لیکن پکڑے گئے اور انہیں سزائے موت دے دی گئی۔ یکم دے سن 1360 ہجری شمسی کو ایران کی ایک انقلابی شخصیت مجتبی استقی کو منافقین کے دہشت گرد گروہ ایم کے او کے دہشت گردوں نے شہید کر دیا۔ وہ سن 1334 ہجری شمسی میں شہر کرد میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے اہواز کی ٹیکنالوجی انسٹیٹیوٹ میں اپنی تعلیم مکمل کی۔ وہ اسلامی انقلاب سے پہلے لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے مذہبی محفلیں منعقد کرتے تھے اور حکومت مخالف مظاہروں کے دوران انقلابی افراد کو منظم کرتے تھے۔ شہید مجتبی استقی اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد اسلامی انقلاب کمیٹی اور اسلامی انقلاب عدالت کے رکن منتخب ہوئے اور جب وہ صرف 26 سال کی عمر میں شہر کرد سے ایرانی پارلیمنٹ مجلس شورا اسلامی کے رکن منتخب ہوئے تو ایم کے او کے ایجنٹوں نے انہیں مشہد مقدس میں شہید کر دیا۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔
افغانستان اور پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران،
عزیز سامعین، ہفتہ وار پروگرام افغانستان و پاکستان لے کر حاضر خدمت ہیں۔ حسین اختر رضوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں افغانستان کے مسئلے پر ہونے والے او آئی سی کے ہنگامی اجلاس کا ذکر کریں گے۔ امید ہے کہ ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔ سامعین، اتوار کے روز پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں افغانستان کے موضوع پر اسلامی تعاون تنظیم کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ سمیت کئی ممالک کے وزرائے خارجہ اور اہم شخصیات نے شرکت کی۔ او آئی سی وزرائے خارجہ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ زیادہ مسائل نہیں دیکھے اور افغان حالات کے باعث سب سے زیادہ پاکستان نے نقصان اٹھایا۔ پاکستان کے وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ 41 سال بعد او آئی سی کا اجلاس پاکستان میں ہو رہا ہے۔ معزز مہمانوں کو پاکستان آمد پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ جتنی مشکلات افغانوں نے اٹھائیں کسی اور ملک نے نہیں اٹھائیں، کسی بھی ملک کو افغانستان جیسی صورتحال کا سامنا نہیں رہا، افغانستان چار دہائیوں سے خانہ جنگی کا شکار رہا ہے اور وہاں کے حالات کی وجہ سے سب سے زیادہ نقصان پاکستان نے اٹھایا اور سب سے زیادہ پاکستان ہی متاثر ہوا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں 80,000 سے زائد پاکستانیوں نے جان کی قربانی دی۔ عمران خان نے کہا کہ افغانستان میں سالہ سال کرپٹ حکومتیں رہیں، افغانستان کی بڑی آبادی خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہی ہے، افغانستان کا بینکنگ کا نظام جمود کا شکار ہے، وہاں کی موجودہ صورتحال انتہائی سنگین ہے، افغانستان میں خواتین اور انسانی حقوق کے معاملات حساسیت سے حل کرنے کی ضرورت ہے اور ان کی مدد کرنا ہماری مذہبی ذمہ داری ہے۔ بر وقت ایکشن نہ لینے سے افغانستان میں افراتفری پھیلے گی، یہ افغان عوام کی بقا کا معاملہ ہے، افغان عوام کی مدد کے لیے فوری اقدامات کرنے ہوں گے۔ ایک مستحکم افغانستان ہی خطے میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے معاون ثابت ہو سکتا ہے۔ امید ہے کہ او آئی سی پرامن افغانستان کے لیے اپنا کردار ادا کرے گی۔ فلسطین اور کشمیری عوام ہماری طرف دیکھ رہے ہیں، ہمیں ہر فورم پر فلسطین اور کشمیریوں کے لیے آواز اٹھانا ہوگی۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ اسلاموفوبیا بہت اہم مسئلہ ہے، 9/11 کے بعد اسلاموفوبیا کی لہر میں شدت آئی ہے، اسلام کو دہشت گردی سے جوڑنا حقیقت کے منافی ہے، کوئی بھی مذہب دہشت گردی کی اجازت نہیں دیتا، اسلام ایک ہی ہے اور وہ اسلام ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، ہمیں اسلام کے حقیقی تشخص کو اجاگر کرنا ہوگا۔ او آئی سی کی ذمہ داری ہے اسلام کا مثبت تشخص دکھایا جائے، ہمیں اسلام مخالف پروپیگنڈوں کے تدارک کے لیے ایک مؤثر آواز بننا ہے۔ پاکستان میں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتھارٹی کے قیام کا مقصد ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے دنیا کو روشناس کرانا ہے۔ او آئی سی اجلاس سے خطاب میں پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ اجلاس میں شرکت کرنے والے معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں، افغانستان کے عوام کو خوراک کی قلت کا سامنا ہے، اجلاس افغانستان کے لوگوں کے مسائل سے آگاہی کے لیے ہے، غیر معمولی اجلاس کے لیے او آئی سی کا پاکستان پر اعتماد خوش آئند ہے۔ 40 سال قبل بھی پاکستان نے افغانستان کے لیے اسی طرز کا اجلاس بلایا تھا، یہ اجلاس افغانستان کی بقا کے لیے بہت اہم ہے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ نے کہا کہ افغانستان کا معاشی بحران خطے کے لیے تباہ کن ہوگا، ورلڈ فوڈ پروگرام افغانستان میں خوراک کے مسئلے کی نشاندہی کر چکا ہے، دنیا تمام چیزوں سے بالاتر ہو کر افغان مسئلے پر آگے بڑھے گی، پاکستان ایک بار پھر افغانستان میں انسانی بحران کے حل کے لیے سرگرم ہے، افغانستان کو انسانی المیے سے بچانے کے لیے مسلم امہ اور عالمی دنیا اپنا کردار ادا کرے، افغانستان کے معاشی حالات دنیا کی توجہ چاہتے ہیں، اس وقت افغانستان کی نصف آبادی کو خوراک کی کمی کا سامنا ہے، افغانستان کا معاشی بحران خطے کو بری طرح متاثر کرے گا۔ او آئی سی کے سیکرٹری جنرل حسین ابراہیم نے کہا کہ افغانستان کے مسئلے پر اجلاس بلایا جانا خوش آئند ہے اور او آئی سی اجلاس کے بہترین انتظامات قابل تعریف ہیں، افغانستان صورتحال پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہیں، افغانستان کے عوام ہماری مدد کے منتظر ہیں۔ افغانستان میں اقوام متحدہ کے اعداد و شمار کے مطابق 38 لاکھ افراد خوراک کی شدید قلت کا شکار، جبکہ عالمی ادارے خوراک نے متنبہ کیا ہے کہ 2-3 ملین افغان بچے خوراک کی کمی سے متاثر ہیں اور 6.5 لاکھ سے زائد افراد بے گھر ہو چکے ہیں۔ او آئی سی وزرائے خارجہ غیر معمولی اجلاس میں تمام مسلم امہ یہ ایک آواز ہو کر افغانستان میں انسانی صورتحال پر پالیسی اپنائے گی اور افغان بھائیوں کی مدد کے لیے ٹھوس اقدامات کرنے کی طرف جائے گی۔ افغان عبوری وزیر خارجہ امیر خان متقی نے افغانستان میں امن اور ترقی کے لیے پاکستان کے تعاون کو سراہتے ہوئے کہا کہ یہ بے مثال ہے، خصوصاً وزیر اعظم عمران خان کے ہم مشکور ہیں جنہوں نے افغانستان میں انسانی بحران کا حل تلاش کرنے کے لیے اہم کانفرنس کا انعقاد کیا ہے۔ افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی کا کہنا ہے کہ افغانستان نے ہر کسی سے زیادہ داعش پر کنٹرول کیا ہے۔ اسلام آباد سے واپس کابل پہنچنے والے افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی نے ایئرپورٹ پر صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ امارات اسلامی تمام ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ افغان سرزمین دوسرے ممالک کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ او آئی سی اجلاس سے متعلق بات کرتے ہوئے امیر خان متقی کا کہنا تھا کہ اجلاس میں او آئی سی رکن ممالک سے کابل میں سفارت خانے دوبارہ کھولنے کا مطالبہ کیا ہے، اس کے متعلق مستقبل قریب میں پیش رفت دیکھیں گے۔ انہوں نے کہا کہ او آئی سی اجلاس میں افغانستان کے لیے ٹرسٹ فنڈ کے قیام کا مطالبہ رکن ممالک نے تسلیم کیا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ پاکستان اسلامی جمہوریہ ایران کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ افغانستان میں انسانی بحران کے حوالے سے اسلامی تعاون تنظیم کے غیر معمولی اجلاس کے موقع پر ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کی۔ ملاقات او آئی سی کانفرنس کی سائیڈ لائن پر ہوئی، جس میں دو طرفہ امور اور معاشی و تجارتی تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر عمران خان نے کہا کہ افغانستان میں معاشی تباہی روکنے کے لیے فوری عالمی امداد ناگزیر ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے عالمی برادری پر زور دیتے ہوئے کہا کہ وہ افغانستان میں طویل مدتی تعمیر نو اور انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے لیے اضافی طریقے تلاش کرے۔ افغانستان میں معیار زندگی کو بہتر بنانے اور معاشی انہدام سے بچنے کے لیے بین الاقوامی انسانی امداد کی فوری ضرورت ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ غیر معمولی اجلاس سے اسلامی تعاون تنظیم کے رکن ممالک کو افغانستان کی مدد کا موقع ملے گا۔ وزیر اعظم عمران خان نے ایران کے صدر ابراہیم رئیسی کو دورے کی دعوت دی۔ ملاقات میں ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے افغانستان سے متعلق اسلامی تعاون تنظیم کی وزرائے خارجہ کونسل کے غیر معمولی اجلاس کی میزبانی کے فیصلے پر پاکستان کے اقدام کو سراہتے ہوئے باہمی تعلقات کے فروغ کے لیے ایران کے مکمل تعاون کا یقین دلایا۔ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں اسلامی تعاون تنظیم کے اجلاس کے موقع پر اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات کی، جس میں آپسی دلچسپی کے موضوعات پر تبادلہ خیال ہوا۔ اس ملاقات میں حسین امیر عبداللہیان نے دونوں ملکوں کے درمیان سرحد پر سیکورٹی کی صورتحال کو مناسب بتاتے ہوئے اس میدان میں آپسی تعاون کو بڑھانے کی خواہش ظاہر کی۔ اسی طرح انہوں نے دہشت گردی کے خلاف جدوجہد کو دونوں ملکوں کے درمیان مشترکہ تعاون کا موضوع قرار دیا۔ اسی کے ساتھ ایران کے وزیر خارجہ نے پاکستان کو بجلی اور گیس برآمد کرنے میں ایران کی آمادگی کا اظہار کیا۔ اس موقع پر پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے دہشت گردی کو دونوں ملکوں کا مشترکہ دشمن قرار دیتے ہوئے دونوں ملکوں کے درمیان سیکورٹی سے متعلق مشترکہ سرحدی کمیٹی کے سرگرم ہونے پر تاکید کی۔ انہوں نے دونوں ملکوں کے درمیان تعاون کو ہمسائیگی اور برادری پر مبنی بتایا. پاکستانی فوج کے سربراہ نے ایران کے اعلیٰ عہدیداروں کو سلام کہلایا. جنرل باجوہ نے افغانستان کے تعلق سے خاص طور پر دہشت گردی کے خلاف مشترکہ تعاون کو اور مضبوط کرنے پر تاکید کی. افغانستان کے مسائل و مشکلات کا حل ایسی وسیع البنیاد اور جامع حکومت کا قیام ہے جس میں تمام افغان عوام کی نمائندگی ہو. یہ بات ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے کہی. ہفتے اور اتوار کے درمیانی شب اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد پہنچے. اس موقع پر انہوں نے ایرنا نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اسلامی تعاون تنظیم کے رکن ممالک کے وزرائے خارجہ کے اس اجلاس کا اصل مقصد افغانستان کے مسائل پر تبادلہ خیال کرنا ہے جن کے سلسلے میں ایران کو بھی خاصی تشویش لاحق ہے. انہوں نے افغانستان میں دہشت گردی میں اضافے اور حالیہ مہینوں میں بڑی تعداد میں افغان تارکین وطن کے ایران کی جانب رخ کرنے پر اظہار تشویش کیا اور کہا کہ ان مسائل و مشکلات کا حل افغانستان میں تمام اقوام کی شرکت سے ایک وسیع البنیاد حکومت کا قیام ہے. انہوں نے امید ظاہر کی کہ اسلام آباد میں ہونے والے اس اجلاس میں رکن ممالک متحد طور پر افغانستان میں وسیع البنیاد حکومت کے قیام کے سلسلے میں عالمی برادری اور افغانستان کی طالبان عبوری حکومت کو واضح طور پر پیغام دے دیا جائے گا. ایران کے وزیر خارجہ نے ساتھ ہی ایران اور پاکستان کے برادرانہ تعلقات کا بھی ذکر کیا اور کہا کہ تہران اپنے پڑوسی ممالک کو ایک خاص اور ترجیحی نظر سے دیکھتا ہے اور پاکستان ایران کے اچھے پڑوسیوں میں سے ایک ہے. اتوار کو ہوئے اس اجلاس میں 57 اسلامی ملکوں کے نمائندوں نے افغانستان میں انسانی اور اقتصادی بحران کو مورد بحث قرار دیتے ہوئے عالمی برادری سے اس ملک کی مشکلات پر توجہ دینے کی اپیل کی. اس اجلاس کو خطاب کرتے ہوئے اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے کہا، ہمارا ماننا ہے کہ افغانستان میں سیکورٹی اور سیاسی اور سماجی ثبات صرف ایسی حکومت کی تشکیل سے ممکن ہے جس میں سبھی اقوام و مذاہب کی حقیقی معنی میں مشارکت ہو. اسلام آباد میں او آئی سی کے اس اجلاس میں افغانستان کے لیے ایک امدادی فنڈ قائم کرنے پر اتفاق ہوا ہے. اس اجلاس میں رکن ملکوں کے وزرائے خارجہ نے انسانی امداد کے لیے ایک فنڈ قائم کرنے پر اتفاق کیا ہے تاکہ ٹھنڈک کے موسم میں 700,000 لوگوں کو انسانی امداد پہنچائی جا سکے جنہیں اس ملک کے اقتصادی بحران کی وجہ سے بھکمری کا سامنا ہے. یہ فنڈ 2022 کی پہلی سہ ماہی میں وجود میں آ جائے گا. پناہ گزینوں کے امور میں اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر نے کہا ہے کہ ایران کا مظلوم افغان عوام کو پناہ دینے کا سخاوت مندانہ عمل قابل تعریف ہے اور مہاجرین سے متعلق بین الاقوامی ادارے ایران کے ساتھ کھڑے ہیں. اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر فلپو گرینڈی نے ایران کے صوبہ سیستان و بلوچستان کے علاقے زابل میں عارضی پناہ گاہوں کی تعمیر کے کام کے معائنے کے موقع پر اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ ایران کی جانب سے مہاجرین کو پناہ دینے کا سخاوت مندانہ عمل قابل تعریف ہے کہا کہ اقوام متحدہ ممالک کے مسائل و مشکلات پر نظر رکھے ہوئے ہے. انہوں نے یاد دہانی کرائی کہ اقوام متحدہ کی کوشش ہے کہ افغانستان میں امن و استحکام بحال ہو جائے. واضح رہے کہ پناہ گزینوں کے امور میں اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر نے ایک اعلیٰ سطحی وفد کے ہمراہ ایران کے صوبہ سیستان و بلوچستان کا دورہ کیا. سامعین، یہیں پر ہفتہ وار پروگرام افغانستان و پاکستان ختم ہوتا ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین ابھی آپ پروگرام افغانستان و پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران سماعت فرما رہے تھے, اور اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام آئین صحافت. عزیز سامعین, پروگرام آئین صحافت میں آپ کا خیر مقدم ہے. آج کے پروگرام میں بھی ہم بعض اخبارات اور نیوز ایجنسیوں میں شائع ہونے والے اہم مضامین میں سے اقتباس آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. آغاز کرتے ہیں ایران سے شائع ہونے والے اخبار روزنامہ سیاست روس سے. علاقائی اتحاد کے خلاف برطانیہ کی خباثت, اخبار لکھتا ہے برطانیہ کے ورغلانے کی وجہ سے خلیج فارس تعاون کونسل کے وزرائے خارجہ نے برطانیہ کے ساتھ ایک مشترکہ بیان جاری کر کے اس میں ایران کے خلاف بے بنیاد الزامات کا اعادہ کیا ہے. دراصل برطانیہ آج کل بری طرح سے معاشی فائدے کے لیے کوشاں ہے, اور امریکہ کی طرح وہ بھی عرب ملکوں کو لوٹنے کے لیے تگ و دو کر رہے ہیں. اسی لیے وہ علاقے کے عرب ممالک کو ہتھیار بیچنے اور بدام خیش مذاکرات میں ایران پر دباؤ ڈالنے کے لیے سازشیں کر رہا ہے. خلیج فارس کے وزرائے خارجہ اور برطانیہ کے بیان میں ویانا میں ایران اور گروپ 4+1 کے مذاکرات کو آخری موقع قرار دیا گیا ہے. اس سے قبل فرانس اور امریکہ کے حکام نے بھی علاقائی دورے میں اور عرب حکام سے ملاقاتوں میں اپنے ہتھیاروں کی مارکیٹنگ کی تھی, اور ایرانوفوبیا کی پالیسی کے تحت عرب ملکوں کو زیادہ سے زیادہ ہتھیار فروخت کرنے کی کوشش کی تھی. حالانکہ فی الحال تو ان ہتھیاروں کا بڑا حصہ یمن کے مظلوم عوام کے قتل عام میں استعمال ہو رہا ہے. رائے الیوم نے لکھا ہے اسرائیلی وزیراعظم نے بائیڈن سے ٹیلی فونی گفتگو کا مطالبہ کیا لیکن واشنگٹن نے جواب نہیں دیا. اسرائیل کے چینل 13 نے اپنی ایک رپورٹ میں بتایا کہ وزیراعظم بینیٹ نفتالی نے بائیڈن سے ٹیلی فونی گفتگو کی خواہش ظاہر کی تھی, لیکن 3 ہفتے گزر جانے کے بعد بھی واشنگٹن نے ان کے مطالبے کو کوئی جواب نہیں دیا. رپورٹ کے مطابق اسرائیلی وزیراعظم امریکی صدر جو بائیڈن سے ایران اور مغربی ملکوں کے درمیان ایٹمی مذاکرات کے سلسلے میں تبادلہ خیال کرنے کے خواہش مند ہیں. اسرائیلی ٹی وی چینل کی رپورٹ میں بتایا گیا کہ اسرائیلی وزیراعظم کے مطالبے کو امریکہ ایسی حالت میں نظر انداز کر رہا ہے کہ جب گزشتہ دسمبر میں بینٹ اور امریکی وزیر خارجہ بلنکن کے درمیان سخت ٹیلی فونی گفتگو ہوئی تھی, کیونکہ اس ٹیلی فونی بات چیت میں اسرائیلی وزیراعظم نے ایران کے ایٹمی معاملے پر گفتگو کرنا چاہیے, لیکن امریکی وزیر خارجہ نے فلسطین کے کلندیا میں یہودی کالونی کی تعمیر کا معاملہ چھیڑ دیا. پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار روزنامہ جنگ نے لکھا ہے گیس سیکٹر کا گردشی قرضہ 1200 ارب روپے تک پہنچ گیا ہے حکام. قومی اسمبلی کی توانائی کمیٹی کے اجلاس میں انکشاف ہوا ہے کہ گیس سیکٹر کا گردشی قرضہ 1200 ارب تک پہنچ گیا ہے. ایڈیشنل سیکٹری پیٹرولیم نے کہا کہ ملک میں گیس کی سٹوریج کیپیسٹی نہیں ہے, گیس کے انڈر گراؤنڈ اسٹوریج کے حوالے سے اسٹڈی کروا رہے ہیں. کمیٹی کو بریفنگ دیتے ہوئے سوئی گیس کمپنی کے حکام نے بتایا کہ گیس کے ملکی ذخائر تیزی سے کم ہو رہے ہیں, گیس کے شدید بحران کا سامنا ہے. ایم ڈی سوئی سودرن نے بتایا کہ دسمبر میں گیس کی طلب 1250 اور فراہمی 1000 MMCFD ہے. دسمبر میں گیس کی قلت 250 اور جنوری میں 280 MMCFD رہنے کا خدشہ ہے. وزارت کی جانب سے ملنے والی لوڈ مینجمنٹ پلان پر عمل کر رہے ہیں. کراچی میں انڈسٹری نے حکم امتناع لے لیا جس کی وجہ سے گھریلو صارفین کو مکمل گیس نہیں مل پا رہی. ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار روزنامہ قومی آواز نے لکھا ہے مسلمانوں کا کام صرف کھانا پینا اور بچے پیدا کرنا. یوگی حکومت میں یوگی حکومت کے وزیر بلدیو سنگھ کا متنازع بیان. اتر پردیش کی یوگی حکومت میں وزیر بلدیو سنگھ اولکھ نے مسلمانوں کی آبادی کے تعلق سے ایک انتہائی متنازع بیان دیا ہے. سنبھل میں مسلمانوں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے بلدیو سنگھ نے کہا کہ مسلم تو پہلے سے ہی بچے پیدا کرنے کا کام کر رہے ہیں, ان کو کون روک رہا ہے؟ ان کا کام ہی صرف کھانا پینا اور بچے پیدا کرنا ہے. بچوں کو تعلیم یافتہ بنانا, بہتر پرورش کرنا اور ان کی سوچ نہیں ہے. وزیر نے یہ بیان اسد الدین اویسی کی پارٹی آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے ایک لیڈر کی اس ویڈیو پر رد عمل ظاہر کرتی ہوئی دی، جس میں کہا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کو زیادہ بچہ پیدا کرنے چاہیے تاکہ اویسی وزیر اعظم بن سکیں۔ بلدیو سنگھ نے سماجوادی پارٹی کے رکن پارلیمنٹ شفیق الرحمان برق کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ ان جیسے لیڈر خواتین اور لڑکیوں کے لیے بے عزتی والے تبصرے کرتے ہیں۔ اور سمیر، آخر میں تسنیم نیوز ایجنسی کی خبر آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ خبر ہے کرار ٹینک آپریشنل ہوا۔ کرار ٹینک دراصل T-72 ٹینک ہے جن کی وزارت دفاع کی ضرورت اور آرڈر کے مطابق جدید کاری ہوئی ہے۔ ترقی یافتہ کرار ٹینک پاسداران انقلاب اسلامی کی بدری فوج کے حوالے کر دیا گیا ہے اور پہلی بار اس کا پیمبر 17 میں عملی تجربہ کیا گیا ہے۔ کرار ٹینک کے 5 برس قبل رونما ہوئی تھی اور اسے کچھ تبدیلیوں کے بعد بری فوج کے حوالے کیا جانا تھا، تاہم جدید کاری میں تاخیر کی وجہ سے اسے بری فوج کے حوالے کیے جانے کے عمل میں تاخیر ہوئی۔ اور سامنے، اس کے ساتھ ہی آج کا آئین صحافت بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔ اور سامعین، آپ سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام مقدس دفاع، جس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام اسلام کی معرفت، جس کے ساتھ ہی ہماری شام کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی۔
عزیز سامعین، پروگرام مقدس دفاع کی ایک اور کڑی لے کر حاضر خدمت ہیں۔ تہا شمیم کا سلام قبول فرمائے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں مقدس دفاع کا ایک اور زاویے سے جائزہ لینے کی کوشش کریں گے۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے۔ سامعین، 1980 کی دہائی میں صدام کی ایران کے خلاف مسلط کردہ سامراجی جنگ کے 8 برسوں میں ایرانی نوجوانوں نے قربانی اور ایثار کے جو کارنامے رقم کیے ہیں، اسے تاریخ سنہری الفاظ میں یاد رکھے گی۔ لیکن اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں کہ جنگ بہت سے لوگوں کے لیے سب سے زیادہ نفرت انگیز لفظ بھی ہے۔ جنگوں نے انسانوں کو جس قدر قتل و غارت گری سے دوچار کیا ہے، اس کا کسی اور عمل سے موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ بچوں کی یتیمی اور عورتوں کی بیوگی، نیز لاکھوں لوگوں کی معذوری، کسی بھی جنگ کا کم سے کم نقصان ہوتا ہے۔ تاہم جنگ ایک انسانی رجحان ہے جو انسانوں سے متعلق ہے۔ جنگ میں احساسات اور جذبات، خواہ غصہ اور ناراضگی کی صورت میں ہوں یا پیار و محبت کی صورت میں، اپنی بلند ترین سطح پر پہنچ جاتے ہیں۔ جذبات کے اس حجم نے جنگ کو سوچ، فکر اور زبان و ادب کے لیے ایک نادر واقعہ بنا دیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بڑے بڑے ادیبوں اور شاعروں نے جنگ کے موضوع پر اپنے فنی نمونے خلق کیے ہیں۔ جنگ کے حامی ہوں یا جنگ مخالف، ایلیارڈ ہومر سے لے کر فردوسی کے شاہنامے سب جنگ اور جنگجوؤں سے متعلق ہیں۔ فیئر ویل ٹو آرمز جیسا شہر آفاق ناول جنگ سے متعلق ایک جدید ناول ہے۔ بدقسمتی سے 1980 کے موسم گرما میں ایران اور اس کے معصوم باشندوں پر جنگ کا منحوس سایہ پڑا، اور صدام نے دنیا کے عظیم ترین انقلابات میں سے ایک انقلاب کو اپنی توسیع پسندی کا شکار کیا اور 20ویں صدی کے ایک طویل ترین تنازعات کو بھڑکا دیا۔ جنگ کی آگ ہمیشہ کی طرح اپنے وحشیانہ جلاؤ کے ساتھ ساتھ روشنیاں بھی فراہم کر سکتی ہے۔ ایران کی مغربی اور جنوبی سرحدوں کی خندقوں اور محاذوں پر قربانی کی بہت سی مثالیں رقم ہوئیں، اور نوجوان مجاہدین نے اپنے عارفانہ طرز عمل سے کئی معجزے تخلیق کیے، شہادت کے در باز ہوئے، اور حق کی راہ میں یہ جہاد موجودہ دور کا ناقابل فراموش جہادی عمل ثابت ہوا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کا 8 سالہ مقدس دفاع اتنا ہی عظیم ہے جتنا کہ خود اسلامی انقلاب۔ 8 سال کے مقدس دفاع کے ایرانی نوجوانوں اور آزادی کی تحریکوں پر گہرے اثرات مرتب ہوئے۔ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے 22 فروری 1989 کو اپنے ایک پیغام میں 8 سالہ دفاع مقدس کے گہرے اثرات کے ایک حصے کا حوالہ دیتے ہوئے فرمایا، ہر دن ہمیں جنگ میں ایک نعمت نصیب ہوئی ہے جس سے ہم مستفید ہوئے ہیں۔ ہر منظر اور مرحلے میں ہم نے جنگ میں اپنا انقلاب دنیا کو برآمد کیا ہے۔ ہم نے جنگ میں اپنے اوپر ہونے والے ظلم اور جارح کے مظالم کو ثابت کیا ہے۔ ہم نے جنگ میں نفاق کا پردہ فاش کر دیا ہے۔ ہم نے جنگ میں اپنے دوستوں اور دشمنوں کو پہچانا ہے۔ جنگ میں ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ ہم اس مقام پر پہنچ چکے ہیں جہاں ہمیں اپنے پاؤں پر خود کھڑا ہونا ہے۔ ہم نے مشرق اور مغرب کی 2 سپر پاورز کو عظیم جنگ میں شکست دی ہے۔ ہم نے جنگ میں اپنے نتیجہ خیز اسلامی انقلاب کی جڑیں مضبوط کی ہیں۔ ہم نے دنیا کے لوگوں کو اور خاص طور پر خطے کے لوگوں کو دکھا دیا ہے کہ تمام طاقتوں اور سپر پاورز سے برسوں لڑا جا سکتا ہے۔ ہماری جنگ افغانستان کی مدد کرے گی، ہماری جنگ فلسطین کی فتح کا باعث بنے گی۔ آج بدعنوان لوگ اسلام کے سامنے ذلت محسوس کرتے ہیں۔ ہماری جنگ کے بعد پاکستان اور ہندوستان میں بیداری ہوئی۔ یہ جنگ ہی تھی کہ ہماری عسکری صنعتیں اتنی بڑھیں، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اسلامی انقلاب کی روح کا ادراک روشنی کی طرح دنیا کے گوشے گوشے تک پہنچ گیا۔ جنگ کی وہ کامیابیاں جنہیں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے 8 سالہ جنگ کے گہرے اثرات قرار دیا، وہ میدان جنگ میں ایرانی سرماؤں کی روحانیت، خلوص، عفو و درگزر اور قربانیوں کے سائے میں انجام پائی ہیں۔ دنیا کی دیگر عالمی جنگوں کے مقابلے 8 سالہ مسلط کردہ جنگ کی ایک خصوصیت جنگ کی وہ مخصوص روحانیت تھی۔ اس روحانیت کے مظاہر ایران کے جوان جنگجوؤں کی موت، ایثار اور دیگر عبادات میں واضح طور پر نظر آتے ہیں۔ اس روحانیت کے اثرات محاذ جنگ کے علاوہ عراق میں ایرانی قیدیوں کے کیمپوں میں بھی نظر آتے تھے۔ دنیا کی تمام جنگوں میں جنگ اور جنگجوؤں کو مبالغہ آمیز حد تک ہیرو بنا کر پیش کیا جاتا ہے، اور اس میں صرف دلیری اور بہادری پر توجہ دی جاتی ہے۔ اس کی مثال ہالی ووڈ کی فلموں اور بعض یورپی ممالک کی فلمیں اور کہانیاں ہیں۔ لیکن ایرانی جوانوں کا 8 سالہ دفاع میں عسکریت پسندی اور ایثار و قربانی کا جذبہ مختلف نوعیت کا ہے۔ ایرانی نوجوانوں میں مسلط کردہ جنگ کا دفاع اور مقابلہ ایک اعلیٰ قدر اور عظیم مقصد کے پیش نظر تھا جو دوسری عالمی جنگوں میں ہرگز نہیں مل سکتا۔ دفاع مقدس کے 8 سال کے دوران ایرانی جوان اپنے عمل و کردار اور پاکیزگی کی وجہ سے ایک انسان عارف بن چکے تھے۔ گویا میدان جنگ انسانی اور عارفانہ اقدار کے حصول کا ایک مرحلہ بن گیا تھا۔ دعا، مناجات اور خدا کے لیے جد و جہد، ایثار، استغفار، جرأت، بہادری اور قربانی کا جذبہ 8 سال کے مقدس دفاع کا ایک عظیم تحفہ تھا۔ سامن، مقدس دفاع کے اس نئے سلسلے میں ہم شائع شدہ کتابوں اور مجاہدین اور شہدا کی یادداشتوں کی بنیاد پر جہاں تک ممکن ہوا سامعین کے لیے جنگ کے مختلف عارفانہ مظاہر کو آپ کے سامنے پیش کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، تاکہ ہم شہدا کو زیادہ سے زیادہ خراج عقیدت پیش کر سکیں اور انہیں اپنی طرف سے تحسین و تبریک پیش کر سکیں۔ نئی نسل کو روحانیت کے ان ایام سے آشنا کرنا بھی ہمارے مقاصد میں شامل ہے۔ آیت اللہ العظمیٰ خامنئی اس سلسلے میں فرماتے ہیں، ہمیں عظیم ایام کی یاد کو فراموش نہیں ہونے دینا چاہیے۔ ہر ملک اور ہر قوم کے عظیم ایام وہ دن ہوتے ہیں جن میں لوگوں کے ہاتھوں کوئی خدائی واقعہ انجام پاتا ہے۔ ذکرہم بایام اللہ، قرآن میں خداوند عالم نبی کو ہدایت کرتا ہے کہ وہ انہیں خدا کے دنوں کی یاد دلائیں۔ یہ تاریخ کے عظیم دن ہیں، یہ مقدس دفاع کے 8 سال ہیں جس کا ایک ایک لمحہ اور دن خدا کے ان دنوں میں سے ایک ہے۔ ہمیں ان واقعات کو فراموش نہیں ہونے دینا چاہیے۔ قرآن ہمیں سکھاتا ہے، قرآن میں یہ نصیحتیں ہیں، وذکر فی الکتاب ابراہیم، وذکر فی کتاب موسیٰ، وذکر فی الکتاب مریم، ہمیں اسے فراموش نہیں ہونے دینا چاہیے۔ قرآن ہمیں ان کو یاد رکھنا، ان کو دہرانا سکھاتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اور جناب ابراہیم علیہ السلام کا قصہ اور دیگر کہانیاں کتنی بار دہرائی گئی ہیں۔ اسے یاد رکھنا چاہیے، اسے فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ دفاع مقدس کے 8 سال ایران اور خطے میں ایک تاریخی واقعہ ہے۔ لبنان اور فلسطین میں مزاحمتی جد و جہد 8 سال کے مقدس دفاع سے متاثر ہے۔ مقدس دفاع کی اقدار آج بھی اسلامی انقلاب کی ثقافت کو پھیلانے کی اعلیٰ صلاحیت رکھتی ہیں۔ 8 سالہ دفاع مقدس کے جنگجوؤں کی روحوں میں جتنی شفافیت، پاکیزگی اور قداست ہے، اس کی مثال کسی اور میدان میں نہیں ملتی۔ روح کی یہ پاکیزگی ان کے طرز زندگی اور جد و جہد میں دیکھی جا سکتی ہے۔ 8 سالہ دفاع مقدس کا میدان روحانی تبدیلیوں اور اخلاقی، مذہبی اور انسانی اقدار کی تشکیل کا میدان ہے۔ سامعین، ہم مجاہدین کے روحانی اور عرفانی واقعات کو اگلے پروگراموں میں پیش کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
اسلام کی معرفت۔
آپ عزیز سامعین کی خدمت میں مریم زہرا کا سلام عرض ہے۔ پروگرام اسلام کی معرفت کے ایک اور کڑی کے ساتھ حاضر ہیں۔ اس پروگرام میں ہم قیامت میں حساب و کتاب اور میزان اعمال کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ امید ہے کہ اس پروگرام سے بھی آپ سامعین بہرہ مند ہوں گے۔ سامعین، جس وقت قرآن انسانوں کے لیے قیامت کے میدان کی منظر کشی کرتا ہے تو فرماتا ہے، قیامت وہ دن ہے کہ جس میں سارے انسان منظم صفوں میں خدا کی عادل عدالت میں حاضر ہوں گے اور ان کے افکار و اعمال کی بنیاد پر ان کی درجہ بندی کی جائے گی۔ اس دن لوگوں کے نامۂ اعمال کھولے جائیں گے اور سارے گواہوں کی زبانیں کھل جائیں گی اور ان میں قوت گویائی پیدا کر دی جائے گی، اور یہ گواہ تمام چھوٹے بڑے اعمال کی گواہی دیں گے۔ اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ انسان کے اعمال مناسب شکل میں مجسم ہوں گے۔ قیامت کے مسائل میں سے ایک اہم مسئلہ عمل، افکار، اوصاف اور کردار کا مجسم ہونا ہے، کہ جسے تجسم اعمال کہتے ہیں۔ بالفاظ دیگر کہا جا سکتا ہے کہ جو اعمال انسان دنیا میں انجام دیتا ہے وہ دوسری دنیا میں اس کا سرمایہ ہوتے ہیں، اور آخرت میں اس سرمایہ کی اصلی ماہیت یعنی اس کے اعمال کی حقیقت آشکارا اور نمایاں ہو جائے گی۔ قیامت کے دن نظام عالم کے درہم برہم ہونے اور قیامت برپا ہونے کے بعد قیامت کی منازل اور مواقف میں سے ایک انسان کے کاموں کے حساب و کتاب کا مرحلہ ہے، یعنی انسان نے دنیا میں جو عمل انجام دیا ہے اس کا حساب و کتاب لیا جائے گا۔ اسی سبب سے قیامت کے ناموں میں سے ایک نام یوم الحساب یعنی محاسبے کا دن ہے۔ اس روز خداوند عالم اپنے بندوں کے اعمال کا جائزہ لے گا اور اس دن حساب و کتاب ہوگا۔ اس سے قبل کے پروگرام میں ہم اشارہ کر چکے ہیں کہ نامہ اعمال کا مسئلہ اور قیامت کی عدالت میں محاسبہ دنیا کے تصور کے برخلاف اور اس سے مختلف ہوگا، کیونکہ عالم آخرت مادی دنیا سے بالا تر ایک عالم ہے۔ سامعین، ہم نے اسی طرح بتایا تھا کہ ہماری روح اور جسم ہماری پوری زندگی کے اعمال و کردار اور اقوال کا عجیب و غریب اور پراسرار آرکائیو ہے، اسی طرح سے کہ ہم جو بھی عمل انجام دیتے ہیں اس کا انعکاس اور اثر ہمارے وجود پر مرتب ہوتا ہے۔ ہمارے اچھے یا برے اعمال ہماری روح اور جسم پر اپنے اثرات مرتب کرتے ہیں اور نشان راہ دکھاتے ہیں، یعنی زندگی کو جہت دیتے اور بناتے یا بگاڑتے ہیں۔ یہی اثرات اور نشان راہ قیامت کی عدالت کے گواہوں میں شمار ہوتے ہیں۔ اس طرح سے ہر انسان کا حساب و کتاب اس کے نیک و بد اعمال کے اثرات کا مجموعہ ہے کہ جو اس کے وجود میں پیوست ہے، اور یہ حساب معین اور معلوم ہے۔ اس وصف کے ساتھ قیامت کا محاسبہ ایک طرح سے مشاہداتی اور دقیق محاسبہ ہے کہ جو اس عالم کے محاسبوں سے برتر اور اعلیٰ ہے۔ سامعین، قیامت میں تمام انسانوں سے سوال ہوگا۔ خداوند عالم سورہ اعراف کی آیت 6 میں ارشاد فرما رہا ہے، بے شک ہم ان لوگوں سے بھی باز پرس کریں گے جن کی طرف رسول بھیجے گئے تھے، اور خود رسولوں سے بھی پوچھ گچھ کریں گے۔ اس آیت کی بنیاد پر قیامت میں سوال و جواب کا ہونا بالکل واضح ہے، اور یہ سوال و جواب اور حساب و کتاب عمومی ہوگا۔ سب سے پوچھا جائے گا، پیغمبروں سے بھی سوال کیا جائے گا، ان سے یہ پوچھا جائے گا کہ انہوں نے پیغام حق کو پہنچانے، جہل و تاریکی کا پردہ دور کرنے اور ظلم و جور کا مقابلہ کرنے میں اپنے فرائض بخوبی انجام دیے ہیں یا نہیں۔ البتہ انسانیت کے ان عظیم معلموں کا جواب واضح اور روشن ہے۔ اس طرح دین حق کے رہبروں اور پیشواؤں کو بھی جواب کو ہونا پڑے گا، اور عوام کو بھی۔ قیامت میں حساب و کتاب کرنے والا خدا ہوگا، اور ایسا حساب کرنے والا ہے جو انتہائی دانا، حکیم، عادل اور مہربان ہے۔ وہ کسی پر بھی ظلم نہیں کرے گا، اور ہمارے تمام چھوٹے بڑے کاموں اور افکار و اعمال، حتیٰ ہماری پوشیدہ نیتوں سے بھی آگاہ ہے۔ انسان دنیا میں جو بھی عمل چھپا کر یا لوگوں کی نظروں سے بچا کر بھی انجام دیتا ہے تو ان کو بھی خدا دیکھ رہا ہے، اور وہ بہت تیز حساب لینے والا ہے۔ آگاہ ہو جاؤ کہ فیصلے کا حق صرف اسی کو ہے، اور وہ بہت جلدی حساب کرنے والا ہے۔ سامعین، قیامت کی عدالت میں فیصلہ اور حکم ذات پروردگار سے مخصوص ہے۔ تاریخ بشریت کے نشیب و فراز سے بھرے ہوئے ایام میں مختلف قوموں نے جو کام انجام دیے ہیں ان کا خداوند عالم بہت تیزی سے حساب لے گا اور ان کی تقدیر کا فیصلہ کرے گا۔ ایک روایت میں ذکر ہوا ہے کہ خداوند عالم چشم زدن میں تمام مخلوق کے اعمال کا جائزہ لے گا اور ان سے حساب لے گا۔ یہ اس لیے ہے کہ اس کا علم اور قدرت دیگر مخلوقات کی طرح محدود نہیں ہے، اور وہ بندوں کے کاموں سے غافل نہیں ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ ہمارے اعمال ہمارے جسم و جان پر اور ہمارے اطراف کی مخلوقات جیسے زمین، ہوا اور دیگر چیزوں پر اثر مرتب کرتے ہیں۔ اس طرح سے انسان کا سرتاپا وجود ہی، چاہے وہ مجرم ہو یا نیک انسان، اس کا اعمال نامہ شمار ہوتے ہیں۔ انسان کے ہاتھ، پیر اور کھال اور دیگر اعضاء بدن، حتیٰ زمین اور ماحولیات اور گھر کے در و دیوار کے جس میں وہ زندگی گزارتا تھا، سب ہی اس کے اعمال نامے کا حصہ ہیں۔ عالمی تشبیہ میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ انسان کے ہر عضو بدن کے اندر ایک کیلکولیٹر اور گنتی کرنے کی مشین ہے، اور قیامت میں حساب و کتاب کے وقت اس کا سارا حساب سامنے آ جائے گا۔ اس لحاظ سے انسان کے وجود کو ایک ایسی گاڑی سے تشبیہ دی جا سکتی ہے کہ جس کی لمحہ بہ لمحہ کارکردگی اس کے آڈومیٹر پر ظاہر ہوتی ہے، اس لیے اس کی ضرورت نہیں رہ جاتی کہ ماہرین گاڑی کی طے شدہ مسافت کا بعد میں بیٹھ کر حساب و کتاب کریں۔ اس وصف کے ساتھ کون ہوگا کہ جو انسانوں کے تمام اعمال کا تیزی اور دقت سے حساب لیے جانے پر تو یقین رکھتا ہوں، پھر بھی اپنے اعمال و کردار کو توجہ نہ رکھے؟ ایسے میں کون ہوگا جو دوسروں پر بے حساب ظلم و ستم اور تجاوز کرے، بلا سبب جھوٹ بولے اور بلا وجہ دوسروں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالے؟ کیونکہ اس طرح کے ناشائستہ اعمال کو قیامت کے دن حساب و کتاب پر عقیدے کے ساتھ جوڑا نہیں جا سکتا۔ سامعین، اب یہ نقطہ بھی ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ قیامت میں کن چیزوں کے بارے میں انسان سے سوال کیا جائے گا۔ قیامت میں انسان کے تمام اعمال، حتیٰ اگرچہ وہ چھوٹے اور حقیر ہوں، پھر بھی ان کے بارے میں سوال ہوگا۔ سورہ زلزال کی آیت 7 اور 8 میں قیامت میں انسان کے اعمال کے مشاہدے کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے، پھر جس شخص نے ذرہ برابر نیکی کی ہے وہ اسے دیکھے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہے وہ اسے دیکھے گا۔ سورہ انبیاء کی آیت 47 میں قیامت کے دن دقیق اور غیر معمولی حساب و کتاب کے سلسلے میں ارشاد ہو رہا ہے، اور ہم قیامت کے دن انصاف کی ترازو قائم کریں گے، اور کسی نفس پر اتنا ظلم نہیں کیا جائے گا، اور کسی کا عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہے تو ہم اسے لے آئیں گے، اور ہم سب کا حساب کرنے کے لیے کافی ہیں۔ قیامت کے دن خدا کے عدل و انصاف کا ترازو اتنا زیادہ دقیق اور منظم ہوگا کہ گویا عین عدالت ہے۔ اسی سبب سے وہاں کسی پر بھی ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، نہ ہی نیک بندوں کی جزا اور پاداش میں سے کچھ کم کیا جائے گا، اور نہ ہی بدکاروں اور گناہکاروں کی سزاؤں میں کوئی اضافہ کیا جائے گا۔ روز قیامت کا حساب بہت دقیق اور ہر طرح کے ظلم و ستم سے عاری اور عیب و نقص کے بغیر ہوگا۔ اسی سلسلے میں خداوند عالم فرما رہا ہے، اگر رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی یا بدی کی ہوگی تو ہم اس کو حاضر کریں گے اور اس کا محاسبہ کریں گے۔ رائی سرسوں کی قسم کا ایک چھوٹا سا پودا ہے جس کی پھلیاں سکھا کر اس کا بیج حاصل کیا جاتا ہے، جو جسامت میں بہت چھوٹے اور گول گول دانے ہوتے ہیں، اور چھوٹے ہونے میں ضرب المثل ہے۔ قیامت کے روز اچھے اور برے اعمال کو پرکھنے کے لیے ترازو سے کیا مراد ہے؟ بعض کا یہ خیال ہے کہ انسان کے اعمال قیامت کے دن وزن کے حامل ہوں گے، اور آخرت میں بھی اس دنیا کی طرح معمول کے ترازو نصب کیے جائیں گے تاکہ اس کے وسیلے سے لوگوں کے اعمال کو وزن کیا جائے۔ ان کی یہ سوچ اس لیے ہے کہ ان افراد نے آخرت میں اعمال کے میزان اور وزن کا دنیا میں رائج وزن کے مفہوم سے غلط موازنہ کیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس آیت میں ترازو اور میزان ناپنے کے پیمانے کے معنی میں ہیں۔ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ اس وقت ہر چیز کے لیے ناپنے کا ایک آلہ ایجاد ہوا ہے، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جتنا زمانہ آگے بڑھتا جاتا ہے ترازو کی شکلیں کس طرح بدلتی جاتی ہیں، یہاں تک کہ لفظ میزان دوسری چیزوں کے جانچنے کے آلات کے لیے بھی استعمال ہونے لگا ہے، جیسے میزان الحرارت گرمی جانچنے کا آلہ، میزان الہوا ہوا جانچنے کا آلہ وغیرہ وغیرہ۔ اس بنا پر جو چیز مسلم ہے وہ یہ ہے کہ بروز قیامت لوگوں کے اعمال ایک خاص وسیلے سے جانچے جائیں گے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ وسیلہ دنیا کے ترازو کی طرح ہو، ممکن ہے کہ وہ وسیلہ انبیاء و ائمہ اور افراد صالح کا وجود ہو۔ اس مطلب کی تائید ان روایات سے بھی ہوتی ہے جو اہل بیت طاہرین علیہ السلام سے ہم تک پہنچی ہیں۔ چنانچہ بحار الانوار میں ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے جب آئے ونزع الموازین القسط کے متعلق پوچھا گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، بروز قیامت میزان سے مراد پیغمبران کرام اور لوگوں میں سے وہ افراد ہیں جو جنت میں بغیر حساب کے داخل ہوں گے، یعنی وہ لوگ جن کے نامۂ اعمال میں تاریکی کا کوئی گوشہ نہ ہوگا۔ واقعہ یہ ہے کہ اس جہاں میں جو مرد اور عورت کی روح سے دوسروں کے لیے نمونۂ عمل ہے وہ فی الحقیقت دوسروں کے اعمال کا ایک ترازو ہیں، اور جو شخص جس قدر بھی ان سے مشابہت رکھتا ہے وہ اتنا ہی وزن رکھتا ہے، اور وہ افراد جو ان سے کم مشابہت رکھتے ہیں یا بالکل مشابہ نہیں ہیں وہ کم وزن یا بالکل بے وزن اور ہلکے افراد ہیں۔ یہاں تک کہ اس جہاں میں بھی دوستان خدا دوسروں کے اعمال کی مقیاس ہیں، لیکن چونکہ اس دنیا میں بہت سے حقائق پردہ خفا میں رہ جاتے ہیں اور قیامت کا دن انکشاف و ظہور کا دن ہے، اس لیے کہ اس دن یہ واقعات ظاہر و آشکارا ہو جائے گی، اور یہیں سے یہ واضح ہوتا ہے کہ موازین جمع کا صیغہ کیوں آیا ہے، کیونکہ اولیاء حق جو ترازوئی اعمال ہیں وہ متعدد ہیں۔ نیز یہ احتمال بھی پایا جاتا ہے کہ ان میں سے ہر ایک کسی نہ کسی صفت میں ممتاز تھا، بنابراین ان میں سے ہر ایک انسانوں کی کسی ایک صفت کی مقیاس ہے، اور انسانوں کے اعمال و صفات مختلف ہیں، لہذا کسوٹی اور ترازو مختلف ہونا چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جن کا میزان عمل سنگین ہوگا وہ کامیاب ہوں گے، اور جن کا میزان عمل ہلکا ہوگا وہ حقیقی نقصان اٹھانے والوں میں ہوں گے۔ سامعین، اگلے پروگرام میں بھی ہم قیامت میں حساب و کتاب اور میزان عمل کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ امید ہے کہ آپ ہمارے پروگرام سے مستفید ہو رہے ہوں گے۔ آئندہ پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ Thank you.